میں حدیث رسول لایا ہوں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حدیث کی روشنی میں سلسلے میں حاضر ہیں اور آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین مبارکہ جن کا تعلق حدیث قدسی کے ساتھ بھی ہے ذکر کروں گا. حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. روایت کے الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک اما تکذیبہ ایایا ان یقول انی لن اعیدہ کما بدأتہ وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، ابن آدم نے یعنی آدم کی اولاد نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لیے یہ جائز نہیں، اور اس نے مجھے برا کہا اور اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں. اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہرگز اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا جیسا کہ میں نے اسے بنایا شروع میں، حالانکہ پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا میرے لیے دوسری مرتبہ کے پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، یعنی دونوں برابر ہیں. اور بہرحال ابن آدم کا مجھے برا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد اختیار کی، حالانکہ میں سومد ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں خود پیدا ہوا اور نہ ہی میرے ہمسر کوئی ہے. بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اور اس روایت کا عنوان دو چیزیں ہیں، ایک تو عقیدہ قیامت کا بیان ہے اور دوسرا اللہ تعالی کی اولاد سے پاک ہونے کا بیان ہے. عقیدہ قیامت کی اہمیت کے اوپر پچھلے سلسلے میں مختصر سی روشنی میں نے اس پر عرض کی تھی، حدیث مبارک بھی پڑھی تھی، لیکن چونکہ ڈیٹیل ڈسکشن کی حاجت تھی تو اس لیے دوبارہ آج اس کا اعادہ کیا ہے کہ عقیدہ قیامت اسلام کا بڑا بنیادی عقیدہ ہے. قرآن پاک کی اکثر و بیشتر صورتوں میں اس عقیدے کا اعادہ ہے، یعنی اس کا بار بار بیان ہے. خاص سورہ فاتحہ لے لیں، سورہ فاتحہ کے اندر بھی مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، عقیدہ قیامت کا بیان. اور خاص قرآن پاک کی بالکل آخری صورت لے لیں، مالک الناس الہ الناس، اس کے اندر بھی وہ مالک الناس ہے اور لوگوں کا مالک، ان سے ان کے اعمال کا بھی حساب لے گا. اسی طرح سورہ یاسین ہے، سورہ قیامہ ہے، دیگر سورتیں ہیں، ان سب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ قیامت کا بیان کیا. اب یہاں جو الفاظ بیان کیے گئے وہ یہ ہیں، فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، یعنی معاذ اللہ مجھے جھوٹا کہا. وہ کس طرح؟ وہ یوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو فرمایا کہ قیامت آئے گی، بہت ساری صورتوں کے اندر اسے بار بار بیان فرمایا کہ قیامت آئے گی، جبکہ کفار نے، جو منکرین قیامت تھے، انہوں نے کہا قیامت نہیں آئے گی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آئے گی اور منکرین کہتے ہیں نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو جھوٹ سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو انہوں نے جھوٹا کہا. تو یہ وہ چیز ہے جو بیان فرمایا کہ کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے ایسے کرنا جائز نہیں. اب منکرین قیامت کا ایک عام جو شبہ تھا وہ کیا تھا اور وہ کیا ہے، اب بھی کیا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گی. ایک شخص مر گیا، اس کی کھال ادھڑ گئی، اس کا گوشت جھڑ گیا، اس کی ہڈیاں بھی جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئیں، تو اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ دوبارہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. یہ ایک عام سا عقلی شبہ تھا جو کفار بڑی کثرت سے بیان کرتے تھے، اور اکثر بیشتر ان کی طرف سے یہی اعتراض آتا تھا کہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی، جو ریزہ ریزہ ہو چکی، جن کا وجود باقی نہیں رہا، وہ کیسے زندہ ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اس حدیث مبارک میں، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب الفاظ ہیں، کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، میری طرف سے یہ جواب ہے، تو اس حدیث مبارک کے اندر بھی ایک جواب دیا گیا، اور اسی طرح کا جواب قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی دیا گیا. یعنی کفار کا جو یہ اعتراض ہے کہ ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا اس حدیث مبارک کے اعتبار سے، فرمایا اس حدیث مبارک میں فرمایا وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ عِعَادَتِهِ، فرمایا کہ پہلی مرتبہ تو خدا نے پیدا کیا، یہ تو بات واضح، تو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا. پہلی مرتبہ پیدا کرنا اللہ تعالی کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے کچھ زیادہ آسان نہیں. اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے بات دلیل جو ہے وہ سمجھا دوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا تو بڑا آسان تھا لہذا اللہ تعالی نے پیدا کر دیا، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا چونکہ بڑا مشکل ہے لہذا اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا. تو فرمایا ایسا تو معاملہ ہی، اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا یا سوویں مرتبہ پیدا کرنا سب برابر ہے. خالق ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ ایک اگر ایک نطفے سے ایک قطرے سے پورا انسان بنا سکتا ہے، تو پھر ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ذرات کے اوپر اسی انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. تو لہذا جس نے ایک قطرے سے پہلے انسان بنا دیا، وہی دوبارہ ان ہڈیوں کے ذرات سے وہی انسان دوبارہ وجود میں لے آئے گا. یہ ہے اس حدیث مبارک کے اندر جو جواب دیا گیا. اب قرآن پاک کے اندر بھی یہی کفار کا اعتراض ہے اور اسی طرح کا اس کا جواب دیا. وہاں دو جواب دیے، ایک تو جواب یہی جو یہاں پر میں نے ابھی عرض کی حدیث کی روشنی میں، دوسرا جواب قرآن پاک کے اندر ایک دوسری آیت کے اندر ہے. چنانچہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفت فاذا ہوا خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییہ الذی انشأہا اول مرۃ وهو بکل خلق علیم اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، تو جبھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے. اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں. اے حبیب تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ اللہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے، کس طرح پیدا کرنا ہے، وہ جاننے والا ہے. اب دوسری بات ارشاد فرمایا اور کیا وہ یعنی وہ ذات جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے لوگ اور پیدا کر دے، کیوں نہیں، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. تو اس آیت مبارکہ میں دو جوابات کافروں کے اس اعتراض کے دیے, اس شبے کے دیے. پہلا فرمایا کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ پیدا کر دے گا. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ ذات جس نے یہ آسمان بنا دیے, یہ زمینیں بچھا دی, اتنی بڑی کائنات جس نے بنا دی, تو وہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, وہی ان کو دوبارہ پیدا کر دے گا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کے لیے کوئی اشیاء کی حاجت نہیں پڑتی, وہ محتاج نہیں کہ پہلے وہ اشیاء کو جمع کرے پھر کسی طریقے سے ان کے اندر روح پھونکے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں. انما امرہ, اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو بنانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے کن, ہو جا, تو شے ہو جاتی, وجود میں آ جاتی. تو اس خالق و مالک کی شان یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو پہلے بنایا تو بھی کن فرمایا, وہ دوبارہ بنائے گا, دوبارہ پیدا کرے گا, زندگی دے گا تو بھی کن فرمائے گا. اس نے آسمان و زمین کو بھی لفظ کن کہہ کر پیدا کر دیا. تو لہذا اس کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے مشکل ہو. تو یہ پہلی بات تھی جو کفار کی طرف سے شبہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا کہ اس نے کہا کہ میں ہر چیز اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا جیسے میں نے اسے پہلے پیدا کیا تھا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ابن آدم کا مجھے برا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اولاد کو اختیار کیا حالانکہ میں صمد ہوں, بے نیاز ہوں, نہ میں نے کسی کو جنم دیا اور نہ میں خود پیدا ہوا اور میرے ہمسر کوئی نہیں. بہت سارے لوگ ایسے تھے کفار میں سے اور اہل کتاب میں سے بھی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے تھے. جیسے عیسائیوں کے بارے میں تو مشہور ہے اور آج بھی ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے, ابن اللہ, سن آف گاڈ, یہ ان کا بڑا ایک عام سی ٹرم ہے, سن آف گاڈ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ذالک قولہم بافواہہم, یہ تو ان کے منہوں کی بات ہے کہ ان کے منہ پہ آیا اور بول دیا, دلیل کوئی نہیں, حقیقت اس بات کی کوئی نہیں. اسی طرح بہت سے لوگ وہ بھی تھے مشرکین عرب میں سے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتبار سے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے برا کہا, مجھے شتم کیا. شتم کا ویسے ترجمہ تھا گالی دینا, لیکن یہاں تھوڑا سا ذرا ہارش ورڈ ہوگا اردو کے اعتبار سے, تو اس لیے برا کہنے کے لفظ کے ساتھ میں سے تعبیر کرنا کہ ابن آدم نے مجھے برا کہا. تو یہ وہی بمنزلہ گالی کے ہیں, اور وہ کیا کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اب یہی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینے کی بات ہے, اسی کے اوپر پھر اگلی حدیث مبارک بھی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا عفو و درگزر فرمانا اس دنیا کے اندر اور اللہ تعالیٰ کا فوری گرفت نہ فرمانا بیان کیا گیا. چنانچہ حدیث کے الفاظ ہے, عن ابی موسی الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ یدعون له الولد ثم یعافیہم ویرزقہم. حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی تکلیف دہ شے کو سن کر اس پر صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں, کسی تکلیف دہ شے کو سن کر اس پر صبر کرنے میں اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں. کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں, اس کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, اس کے باوجود اللہ انہیں عافیت بھی عطا فرماتا ہے اور انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینا اس کی شان کے انتہائی برخلاف. تو اگر ہمیں کوئی تکلیف دے شے بولے کہے تو ہم کسی حد تک تو صبر کرتے ہیں, لیکن پھر کسی وقت ہم جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ مہلت کا معاملہ فرماتا ہے, فوری گرفت نہیں کرتا. حالانکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اس کی اولاد قرار دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے صبر کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری ان کی گرفت نہیں فرماتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے. اور پھر یہاں جو لفظ اذا ہے کہ تکلیف دے شے پر, تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اسے تکلیف پہنچے, اللہ تعالیٰ تکلیف سے پاک ہے کہ اسے تکلیف پہنچے. یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا, اللہ کو تکلیف دینے والا نہیں, اللہ کو ناراض کرنے والا. اور صبر اس کا یہ ہے کہ فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتا ہے, ورنہ وہ قادر مطلق ہے اور اس کی شان یہ ہے اگر وہ چاہے تو فوری گرفت کرے, اور اگر وہ فوری گرفت کرے تو روئے زمین پر کوئی آدمی باقی ہی نہ بچے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر گرفت فرمائے تو کوئی بھی باقی نہ بچے. یہ قرآن پاک کی آیت مبارک ہے. چنانچہ سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا, لیکن وہ ایک مقرر مدت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرماتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہلت سے آدمی کو غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے, دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ بولتے ہیں کہ یار کافر اگر اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہیں تو پھر یہ اتنی ترقی کیوں کر گئے, ان کے ملک اتنے خوشحال کیوں ہیں, یہ اتنے جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ کیوں رہ رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو یہ شبہ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک کے اندر جواب دیا, اور یہ جواب ہم نے ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ مسلمانوں کا نام رکھ کے مسلمان کہلانے والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, کفار کی خوشحالیوں کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کا ایسا نقشہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ معاذ اللہ اسلام کے بارے میں بزدل ہو جائے کہ یار کہیں ہماری سارے مسائل کی جڑ اسلامی تو نہیں. اور اس طرح بولنے والے لوگ موجود ہیں, اس طرح بولنے والے لوگ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے وسوسوں کا علاج پہلے فرما دیا. کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاعا قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. فرمایا تمہیں کافروں کا شہروں میں موج مستی سے پھرنا ہرگز ہرگز دھوکہ نہ دے. کافروں کا ملکوں میں شہروں میں بڑا موج مستی سے امن و سکون سے پھرنا ہرگز ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے. متاع قلیل, یہ تو تھوڑا سا ساز و سامان ہے, یہ دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے. 70 سال کی زندگی کسی کو ملتی ہے, کسی کو 80 سال کی 100 سال کی مل جائے گی. تو متاع قلیل, یہ تو تھوڑا سا ساز و سامان ہے. ثم مأواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. پھر ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں بتدریج وہاں سے مہلت دیتے, وہاں سے لے کے جائیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ, اور میں ان کو مہلت دیتا. اِنَّ قَيْدِي مَتِينَ, بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. تو فرما دیا کہ کافروں کا دنیا میں ترقی کرنا, خوشحالی کرنا, یہ ان کے ظاہری اچھے اعمال کا دنیا میں بدلہ ہے. امانت دار ہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کا صلہ بھی دے دیا, خوشحالی دے دی, مال دے دیا, امن و سکون دے دیا. لیکن آخرت, آخرت آخرت کا مدار ایمان کی, اس کی پہلی شرط ایمان ہے. ایمان ہے تو پھر آخرت کے اندر بھی اچھا ٹھکانہ, ورنہ دنیا میں جتنا مرضی اچھا کر لیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بدلہ دے دے گا, لیکن آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا. اس کے بعد اگلی حدیث مبارک ہے. یہ حدیث مبارک بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے الفاظ ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب الليل والنهار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، مجھے ایذا دیتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ دہر تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں سب امر ہے، میں رات اور دن کو پلٹتا ہوں. یہ حدیث مبارک جو ہے یہ بڑی توجہ کی طالب ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو فرمایا کہ ابن آدم مجھے ایزا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے تکلیف دے سکے. یہاں اس سے مراد یہ ہوتا ہے، ایسی جتنی بھی احادیث ہوں گی یا آیات ہوں گی ان سے مراد یہ ہوگا کہ ابن آدم وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں. تو یہاں یو اوینی ابن آدم کا مطلب ہوگا ابن آدم مجھے ناراض کرتا ہے. کس طرح؟ کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کو برا. جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ بولتے ہیں یار زمانہ بڑا خراب ہے، زمانے کا کوئی حال ہی نہیں، زمانے نے تباہ کر کے رکھ دیا ہمیں. یہ جو زمانے کو برا کہنا ہے یہ جائز نہیں، اس سے شریعت نے منع کیا. یہ حدیث مبارک خالصتاً اسی کے بارے میں ہے جو ہمارے لوگوں کے زبانوں پر جملے جاری ہوتے ہیں نا کہ زمانہ بڑا خراب ہے، یا زمانے نے بس تباہ کر دیا ہمیں، اور زمانے نے یہ کر دیا، زمانے نے وہ کر دیا. یہ منع ہے. کیوں منع ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب غور کریں، زمانہ کیا چیز ہے، زمانہ کیا چیز ہے، زمانے کی تاثیر کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے یا برائی پہنچتی ہے تو زمانہ کیا پہنچاتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو زمانہ بذات خود کوئی ایسی شے نہیں جس کی اپنی تاثیر ہو، جو کسی کو خراب کر سکے، کسی کو تباہ کر سکے، کسی کو برباد کر سکے، کسی کو نقصان پہنچا سکے. اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، مسبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، خالق الاسباب اللہ تعالیٰ ہے. لہذا جو زمانے میں تغیرات ہیں، جو زمانے میں تغیرات ہیں ان کا مسبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. اب جب زمانے کی درمیان میں ایسی کوئی درمیان کے اندر اس طرح کا کچھ پاور ہی نہیں، اس کی طاقت ہی نہیں، تو زمانے کو برا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ برا اس سے پیچھے والی ہستی کو کہا گیا جو اصل یہاں پر مؤثر ہے. اب اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص دوسرے کو مثال کے طور پر کوئی پتھر مارے، پتھر کسی کے لگے تو آپ کیا فرماتے کہ کیا وہ آدمی پتھر کو برا کہتا ہے؟ یا پتھر بڑا خراب ہے، پتھر نے مجھے زخمی کر دیا، پتھر بڑا ظالم ہے. اگر کوئی ایسا بولے تو ایک معقول بات ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر تو بذات خود چیز ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو درمیان میں ایک ذریعہ بنا، سبب بنا. جو کچھ بھی کیا وہ تو پتھر پھینکنے والے نے کیا، پتھر پھینکنے والے نے پتھر مارا تو اس کو زخمی کر دیا. تو ایک وجہ تو اس کی طرف نسبت ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو ہے وہ پتھر مارنے والے کی طرف ہے. اسی طرح زمانہ یہ درمیان کے اندر ایک غیر مؤثر عنصر ہے جس کی اپنی تاثیر نہیں، اور مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ زمانہ خراب ہے اور زمانے نے تباہ کر دیا، تو زمانے نے تو تباہ نہیں کیا، اس کے پیچھے مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے. تو اب یہ جملے کی نسبت کدھر گئی؟ تو اس لیے اسے منع فرمایا گیا کہ زمانے کو برا نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ بذات خود ایسی کوئی شے نہیں. اور فرمایا کہ انا دہر، میں دہر ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دہر میں ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دہر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانہ نہیں ہے، زمانہ تو مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں. دوسرا یہ ہے، اس کی تو تاویلی علماء نے ترجمہ کیا، وہ یہ ہے کہ زمانے میں مؤثر میں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانے کو برا نہ کہو کہ زمانے میں مؤثر میں ہوں، تو جو ہو رہا ہے وہ زمانہ نہیں کر رہا، وہ تو میں کر رہا ہوں. لہذا اس اعتبار سے دہر کو برا کہنا، زمانے کو برا کہنا یہ منع ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے نہیں ہے، دہر اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے نہیں. اب آگے وہی بات ارشاد فرما دی کہ سارا امر جو ہے، سارا اختیار جو ہے وہ تو میرے دست قدرت میں ہے، میں دن کو پلٹتا ہوں، میں رات کو پلٹتا ہوں. تو دن رات خود کچھ نہیں کرتے، دن رات کو بھی خدا ہی پلٹتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ رکھنے کی حاجت ہے. یہاں پر ایک اور جملہ میں عرض کروں، اس کا بھی خیال رکھنے کی حاجت ہے. ہمارے یہاں جیسے گرمیوں کا موسم آئے تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے یار گرمی بہت آ گئی، او گرمی یہ وہ، موسم کے اوپر ہم کلام کرتے. اچھا سردی آ جائے تو ہم سردی کے اوپر جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کہ سردی نے مار دیا ابھی، اس مرتبہ تو گرمی لگتا ہے مار کے ہی چھوڑے گی. اب گرمی بذات خود تو کوئی مؤثر شے نہیں، گرمی اللہ تعالیٰ نے بھیجی، سردی اللہ تعالیٰ نے بھیجی. تو جن چیزوں میں مخلوق کی انٹرفیئرنس نہیں، جن چیزوں میں مخلوق کی مداخلت نہیں ہے، ان چیزوں کو برا کہنے سے بچنا چاہیے. جن چیزوں میں مخلوق کی مداخلت نہیں ہے ان چیزوں کو برا کہنے سے بچنا چاہیے، کہ وہاں پر تو ڈائریکٹ وہ فعل منصوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ شے منصوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ جو گرمی، سردی، ہوا، بارش، ان چیزوں کے اوپر جو کلام کیا جاتا ہے نا کہ گرمی نے مار دیا، ہائے گرمی، اس طرح کا شکوے کیے جاتے ہیں، ان اس طرح کی چیزوں میں خاموش رہنا چاہیے اور اس کے اوپر کلام نہیں کرنا چاہیے. ویسے کسی اور حکمت، کسی ایک معقول شے کی وجہ سے، معقول سبب سے اگر موسم پہ تبصرہ کرنا ہو تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن صرف یہ جو جملے ہوتے ہیں نا کہ گرمی نے مار دیا، ہائے سردی نے مار دیا، گرمی بڑی بڑھ گئی یار، تو جینا مشکل ہو گیا، اس طرح کے بے صبری کے جملے اور موسم کو برا بلا کہنا جو ہے اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد اگلی حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وہو نائم ثم اتیتہ وقد استیقظ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق على رغم انف ابي ذر وكان ابو ذر اذا حدث بهذا قال الرغم انف ابي ذر. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، ترجمہ اس طرح، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، آپ کے جسم مبارک پر سفید رنگ کا کپڑا تھا اور آپ سوئے ہوئے تھے. میں پھر دوبارہ گیا، یعنی اس وقت میں واپس آ گیا، پھر میں دوبارہ گیا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ چکے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ جو لا الہ الا اللہ کہے پھر اسی پر مر جائے، یعنی توحید پر ہی مر جائے، ایمان پر مر جائے، وہ جنت میں داخل ہوگا. جو لا الہ الا اللہ کہے پھر اسی پر مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ بدکاری کرے، اگرچہ وہ چوری کرے. فرماتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا، اگرچہ بدکاری کرے، اگرچہ چوری بھی کرے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ہاں، اگرچہ بدکاری کرے، اگرچہ چوری بھی کرے. میں نے پھر پوچھا، اگرچہ بدکاری کرے، اگرچہ چوری کرے، پھر بھی جنت میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ بدکاری کرے، اگرچہ چوری کرے، اگرچہ ابو ذر کی ناک رگڑی جائے، یعنی اے ابو ذر تمہیں اگرچہ نا پسند ہو تب بھی وہ بندہ جنت میں جائے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو ساتھ میں یہ لفظ بھی دہراتے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے تھے کہ اگرچہ ابو ذر اپنی ناک رگڑے تب بھی وہ بندہ جنت میں جائے گا. تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمائے ہوئے وہ الفاظ حدیث بیان کرتے ہوئے خود بھی دہراتے تھے. یہ حدیث مبارک بڑی اہم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے موضوعات ہیں جن کے اوپر بڑی توجہ سے سننے کی حاجت ہے، کیونکہ اس کے ظاہری الفاظ سے جو ہے وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں، شروع کے اندر اسلام لے آئے تھے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ پانچویں مسلمان آئی، یعنی پانچویں نمبر پر یہ مسلمان ہوئے تھے، اتنے پرانے مسلمان اور بڑے عابد زاہد، مال سے دور بھاگنے والے یہ صحابی تھے. حدیث مبارک میں جو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے پھر اسی کلمے پر ہی مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا. اس لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد صرف اتنا کلمہ نہیں، بلکہ اس سے مراد پورے دین کو ماننا ہے، دین کے جملہ عقائد کو ماننا ہے. کیونکہ ایک بندہ اگر لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے، تو کافر کہاں سے جنت میں جائے گا؟ لہذا صرف لا الہ الا اللہ نہیں، اس سے مراد پورے کا پورا کلمہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نماز کے اندر الحمدللہ پڑھنا واجب ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے اندر الحمدللہ اتنا لفظ پڑھا اور فارغ؟ اس کا مطلب ہوتا ہے پوری سورت. تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اس پورے کلمہ طیبہ کا ایک قسم کا نام ہے، تو اس سے مراد پورے کا پورا کلمہ. اور پھر اس سے بھی مراد یہ ہوتی ہے کہ پوری کا پورا دین. ایسا نہیں ہے کہ آدمی یہ دو باتیں تو مانے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قیامت کو مانے ہی نہیں. تو ایسا تو نہیں، قیامت کو نہیں مانے گا تب بھی وہ مسلمان نہیں. تو ان کے ماننے سے مراد پورے دین کو ہی ماننا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ابتدائی طور پہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے دو ہی اقرار سب سے پہلے کرتا ہے، لہذا ان کی ایک نشانی کے طور پہ، ایک علامتی حیثیت کے طور پہ ان کو پہلے بیان کر دیا. اب یہاں جو فضیلت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بندہ جنت میں جائے گا. تو اس کے اوپر دو چیزیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات کہ لا الہ الا اللہ بذات خود بڑی فضیلت والا کلمہ ہے، بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا کلمہ ہے. احادیث مبارکہ اس پر کثرت سے ہیں، اس کے فضائل کے اوپر، اس کی عظمت کے اوپر. دو حدیثیں میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس کے ذکر کی جو عظمت ہے وہ بھی ہمارے دل میں بیٹھے، ہم اس کی عادت بھی بنائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ خوش بخت حقدار انسان کون ہوگا؟ یعنی قیامت میں سب سے زیادہ آپ کی شفاعت سے بہراور کون ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میرا خیال یہ تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی اور نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں نے تمہاری حدیث کے اوپر حرص دیکھی تھی، حدیثیں یاد کرنے پر، پوچھنے پر میں نے تمہاری حرص دیکھی تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت مند انسان وہ ہوگا جس نے اپنے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جس نے اپنے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. دوسرے حدیث میں ہمارے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا، انہوں نے مجھ سے کہا اے محمد، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا، اور اپنی امت کو خبر دیجئے گا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے اور وہ خالی زمین ہے، زرخیز، اور اس کا بیج یہ ہے جو اس میں پھل اگائے گا، جنت کی زمین میں جو پھل اگائے گا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو جنت کی سرزمین پر اس بندے کے لیے درخت اگا دیا جاتا ہے. لہذا یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ اپنے اوراد و وظائف میں شامل کرنا چاہیے، اسے اپنی تسبیح کے اندر شامل کرنا چاہیے کہ آدمی یہ کلمہ جو ہے وہ پڑھتا رہے. اچھا، اب یہاں پر دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بشارت ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ والا جنت میں جائے گا. یہ بشارت نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. پیچھے ہم نے یہی حدیث مبارک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف الفاظ کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی, اور یہی حدیث مبارک مشکاۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کہ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بشارت عطا فرمائی. اب یہ بشارتیں مختلف صحابہ کرام کو مختلف اوقات میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں ایمان اور توحید کی عظمت بیٹھے, ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے یہ بیٹھے. جب کسی شے کی قیمت اہمیت بار بار بیان کی جائے گی تو دل کے اندر وہ جڑ پکڑ لے گی, اور آدمی اس قیمتی شے کو کسی بھی قیمت پہ کھوتا نہیں. ایک آدمی کو آپ ایک پتھر دیں اور اس کی قیمت نہ بتائیں تو اس کے لیے برابر ہے, وہ کہے گا یار ایک پتھر ہی ہے, رکھ دے گا کہیں بھی, پھینک دے گا کہیں بھی. لیکن اگر اس کو پتھر دینے کے ساتھ آپ یہ بتا دیں کہ بھائی صاحب آپ کو جو پتھر دیا ہے نا یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے اور اس کی قیمت 4 ارب روپے ہے, اب یہ جملہ آپ ذرا اس کو بول دیں, اس کے بعد دیکھیں پھر اس کو کیسی حفاظت کرے گا. اب وہ اس کو ایسے پکڑے گا کہ اس کی روح تو نکل جائے گی لیکن وہ ہیرا نہیں اس سے نکلے گا, وہ پتھر نہیں گرنے دے گا. تو جو شے قیمتی ہے اس کی اہمیت کو بار بار بیان کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ جس کے پاس وہ قیمتی شے ہے وہ اس کی قدر و قیمت کرے, وہ اس کی حفاظت کرے, وہ اسے کسی صورت جانے نہ دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی عظمت بیان کر دی کہ ایمان وہ شے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جو کم سے کم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے سے بچ جاؤ گے, ہمیشہ ہمیشہ سے کے لیے جہنم میں جانے سے بچ جاؤ گے, اور ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی وقت جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. تو لہذا بتا دیا کہ یہ جو ایمان کا ظاہراً ایک بڑا سادہ سا نظر آنے والا پتھر ہے اس کی قیمت اربوں کھربوں روپے سے بھی زیادہ ہے. تو اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت دل میں بیٹھے. اب سوال یہ میں نے تشریح اس لیے کر دی کہ ہمارے بیچارے کچھ بہت سارے جعلی دانشور پھر رہے ہوتے تو وہ اس طرح کی باتیں حدیثیں سنتے پڑھتے ہیں, یا منکر حدیث جو ہیں حدیث کے منکر, وہ جب اس طرح کی باتیں پڑھتے کہ لوگ دیکھو جی حدیث کے اندر کیا بیان کر دیا, یہ اس طرح کی بات کر دی ہے لوگ تو عمل کریں گے نہیں, اور یہ حدیثیں لے کے بولیں گے ٹھیک ہے جی موج کرو اب کوئی حاجت نہیں کچھ بھی کرنے کی. تو وہ چونکہ حکمتیں نہیں سمجھتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی حکمتیں کیا ہے وہ نہیں سمجھتے, تو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. تو میں نے کوشش کی چلے حکمت ہی سمجھا دوں اس کی. تو ایک تو اس کے بیان کرنے کی حکمت یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگرچہ بندہ بدکاری کرے اور چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا. اس کا پہلے تو اس میں یہ یاد رکھے کہ یہ اس صورت میں ہے جب بندہ بدکاری یا چوری کرے اور حرام سمجھتے ہوئے. اگر معاذ اللہ کو بدکاری یا چوری کو حلال سمجھتے ہوئے کرے گا تو وہ دار اسلام سے نکل جائے گا, تو یہ اس کی تو بات ہی نہیں ہے, یہ مومن کی بات ہے مسلمان کی بات ہے. اب یہ سوال ہے کہ اگر یہی ہے کہ ایک بندہ چوری کرے بدکاری کرے بس کلمہ پڑھ لے اور جنت میں جائے گا تو پھر چوری سے بچنے کی کیا حاجت, بدکاری سے بچنے کی کیا حاجت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا بیسیکلی وہ مطلب ہی نہیں جو سمجھا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگرچہ بدکاری کرے اگرچہ چوری کرے پھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی بدکاریاں کرتا رہا چوریاں کرتا رہا لوگوں کے حق مارتا رہا اور کلمہ پڑھتا رہا اب قیامت کے دن جناب سب سے پہلے اس کو بھیجا جائے گا کہ جناب آپ تو جنت میں جائیے آپ نے تو کلمہ پڑھا ہوگا, یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی کسی نہ کسی وقت جنت میں چلا ہی جائے گا اگرچہ اپنے گناہوں کی سزائیں اٹھا کر جائے یا شفاعت کی اس کو جو ہے وہ صورت بن جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثلا ایک آدمی نے چوری کی ایک آدمی نے بدکاری کی, اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو 500 سال جہنم کی آگ میں عذاب دیا, لیکن چونکہ ہے وہ مومن, ہے وہ کلمہ پڑھنے والا, لہذا اتنے عرصے بعد اسے جہنم سے نکال ہی دیا جائے گا اور جنت میں بھیج ہی دیا جائے گا. تو یہ جو جنت میں جانا ہے وہ ان سب معنی کو شامل ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بہرحال جنت میں جائے گا, خواہ ابتدان چلا جائے یا اپنی سزا بھگتنے کے بعد چلا جائے. تو یہاں پر یہ گارنٹی نہیں دی جا رہی کہ کلمہ پڑھ لو پھر جو مرضی گناہ کرو تم جنت میں چلے جاؤ, یہ گارنٹی نہیں. اگر یہی مطلب ہوتا تو پھر وہ جو پورا قرآن کے اندر بدکاری حرام ہے, تو چوری حرام ہے, تو جو ہے وہ شراب پینا حرام ہے, وہ فرمایا حدیثوں میں فرمایا گیا جو چوری کرے یہ سزا, جو بدکاری کرے یہ سزا, تو پھر ان ساری وعیدوں کا فائدہ کیا؟ جب یہی بتا دیا کہ کلمہ پڑھو پھر چوریاں کرو ڈکیتیاں کرو جنت میں جاؤ گے, اگر اس کا یہی مطلب ہے تو پھر وہ جو ہزاروں حدیثیں اور بیسیوں آیتیں ہیں کہ گناہ کی یہ سزا, گناہ کی یہ سزا, گناہ کی یہ سزا, اس کا مطلب ہی کیا ہوا؟ لہذا اس حدیث کا وہ معنی ہی نہیں ہے جو اس سے اپیرنٹلی ظاہری اعتبار سے لوگ سمجھ کے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بہرحال جنت میں جائے گا اگرچہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جائے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں یہ بندہ داخل نہیں ہوگا. تو یہ حدیث مبارکہ مطلب ہے. کچھ اور بھی چیزیں اس کے اوپر عرض کرنے کی ہیں لیکن وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ عزوجل اگلے سلسلے میں اگلی حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیثوں کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حدیث سے رسول لایا ہوں, میں حدیث سے رسول لایا ہوں.